بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سمن ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسن محبی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 307 سے لے کر 309 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ تازہ ترین خبروں اور دوسرے پروگراموں کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمعین، اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سماعت فرما سکیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور سامعین آج کے دن کی مخصوص دعا کے ساتھ ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ سیاست کے کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کو ایران کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے بعض وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا مظاہرہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ امریکہ میں نو منتخب صدر جو بائیڈن آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ افغانستان کے صوبہ قندوز میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مصر کے سابق صدر مرسی اور ان کے ساتھیوں کے اثاثے بحق کے سرکار ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ سیاست کے کمیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران پر عائد پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کو ایران کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قومی سلامتی اور خارجہ سیاست کے کمیشن کے سربراہ مشتبہ زنوری نے کہا ہے کہ اگر 21 فروری تک یورپی ممالک نے بینکاری اور مالی مسائل کا حل، نیز تیل کی فروخت کے راستے میں حائل مشکلات اور رکاوٹیں ختم نہ کیں، تو ایرانی پارلیمنٹ کے منظور شدہ اسٹریٹجک اقدام کی روشنی میں آئی اے اے کو نہ صرف ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد بھی روک دیا جائے گا۔ مشتبہ زنوری کا مزید کہنا تھا، پابندیوں کے جاری رہنے کی صورت میں ایران اور ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے درمیان تعاون کی سطح این پی ٹی معاہدے کے دائرے میں ہوگی اور آئی اے اے کو اس سے بڑھ کر ایٹمی تنصیبات تک دسترسی نہیں دی جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ سیاست کے کمیشن کے سربراہ نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ پابندیوں کے جاری رہنے کی صورت میں ایٹمی تنصیبات میں نصب کیمرے بھی ہٹا دیے جائیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے ملت ایران کے حقوق کی حفاظت اور پابندیوں کے خاتمے کے اسٹریٹجک اقدام کے قانون کی 9 شکے ہیں، اور قانون کے مطابق اگر معاہدے کے شریک ممالک نے اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہ کیا تو اس قانون کی منظوری کے 1 ماہ بعد اضافی پروٹوکول کے تحت انجام پانے والے تمام رضاکارانہ اقدامات روک دیے جائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور خلیج فارس کے درمیان بات چیت شروع کرنے کے قطری وزیر خارجہ کی تجویز کو خوشائند قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں قطر کے وزیر خارجہ کی اس تجویز کا استقبال کیا ہے، جس میں محمد بن عبد الرحمان آل ثانی نے علاقائی ممالک کے درمیان بات چیت شروع کرنے کی تجویز دی ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے ایران اور خلیج فارس تعاون ممالک کے درمیان گفتگو شروع کرانے اور قطر کی ثالثی پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے، ایران نے باہمی احترام اور اچھی ہمسائیگی، نیز ایک دوسرے کے اقتدار اعلیٰ کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طرح کی بات چیت کا ہمیشہ استقبال کیا ہے۔ دوسری طرف ترکی کے وزیر خارجہ چاوش اوغلو نے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ٹیلی فونک ملاقات کی ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق ترکی کے وزیر خارجہ نے علاقائی اور عالمی مسائل، نیز مختلف شعبہ جات میں ایران اور ترکی کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کے موضوع پر ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ سعودی عرب جنگ کے لیے الائنس تشکیل دینے اور ہمسایہ ممالک پر جہریت کرنے والوں کا سرغنہ ہے اور اس کے پاس خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہتھیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اسماعیل بقائی حمانہ کا کہنا ہے کہ خطے میں بدامنی اور عدم استحکام پھیلانے میں سعودی عرب کا ماضی اور حال گواہ ہے، اور اس ملک کو جنیوا میں اسلحوں کے خاتمے کے ادارے کا رکن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب کی موجودگی اس ادارے کے اہداف و مقاصد کے خلاف ہے۔ اسماعیل بقائی حمانہ کا مزید کہنا تھا، ایران اس ادارے کے وقار اور مقام و مرتبے کی حفاظت کے لیے ہتھیاروں کے خاتمے کی کانفرنس میں سعودی عرب کی شمولیت کا مخالف ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا مظاہرہ پوری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ماضی میں کرپشن کی ریکارڈ قائم کرنے والے آج پی ڈی ایم کی چھتری تلے نئے این آر او کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ شبلی فراز کے بقول ان کرپٹ سیاستدانوں کو 2000 سے اب تک کے 20 سالوں میں کی گئی کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ شریف فیملی نے کرپشن کو باقاعدہ آرٹ کی شکل دی ہے، مریم کے اعتماد کو بھی داد دیتا ہوں جس نے آج 1000 سے 1200 افراد کو لاکھوں کا مجمع سمجھ کر خطاب کیا ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا مزید کہنا تھا، مولانا فضل الرحمان بھی حکیم کے پاس جا کر ذہنی دباؤ کا علاج کرائیں، جبکہ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہندوستان اور اسرائیل سے پیسہ آیا، مریم بتائیں نواز شریف اپنے بیٹوں کو انڈیا کیوں لے کر گئے تھے۔ یاد رہے، ان خیالات کا اظہار وفاقی وزراء نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ امریکہ میں نو منتخب صدر جو بائیڈن آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، ہزاروں فوجیوں کے ساتھ امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن بھی گرین زون کے علاقے میں خدمات سر انجام دے گی، جن کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے تربیت یافتہ کتے بھی موجود ہوں گے۔ دوسری جانب کیپیٹل ہل میں صدر جو بائیڈن کی تقریب میں اندرونی حملے کے پیش نظر سیکیورٹی پر معمور فوجی نیشنل گارڈ کے 12 اہلکاروں کو اسکریننگ کے دوران مشتبہ قرار دیے جانے کے بعد ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان افراد کو سفید فام شدت پسندوں کے ساتھ تعلق کے الزام میں ہٹایا گیا ہے۔ دوسری جانب کیپیٹل ہل پر حملے میں ملوث ملزمان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، گرفتار ملزمان کی تعداد 100 ہو گئی ہے۔ دریاسنا جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں ڈونلڈ ٹرمپ کے شریک نہ ہونے کی خبریں میڈیا میں سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح امریکی نائب صدر مائک پینس کی شرکت بھی مشکوک بتائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں کئی علاقوں کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں فوج اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی دو جھڑپوں میں مجموعی طور پر 23 اہلکار جان بحق اور 15 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبہ قندوز میں پہلی جھڑپ داشت ارچی کے ایک فوجی چیک پوسٹ پر طالبان جنگجوؤں کے حملے کے باعث ہوئی. دو طرفہ فائرنگ 3 گھنٹے تک جاری رہی اور اس جھڑپ میں افغان فوج کے 4 اہلکار مارے گئے. افغانستان کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان جنگجوؤں کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے. مصر کے سابق صدر محمد مرسی اور ان کے ساتھیوں کے اثاثے بحق کے سرکار ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. مصر کی ایک عدالت نے مرحوم مرسی اور اخوان المسلمین کے نواسی دیگر ارکان کے تمام اثاثوں کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے. غیر ملکی خبر رسان ادارے کے مطابق مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر اور اخوان المسلمین کے نواسی دیگر اراکین کے اثاثے ضبط کرنے اور انہیں قومی خزانے میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور سامعین اب سماعت فرمائیے سحر اردو ٹی وی کا ترتیب دیا گیا پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. آج ہم اس پروگرام میں امریکہ کی اشتعال انگیزیوں اور دھمکیوں کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی استقامت کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت کے آخری ایام میں مغربی ایشیا میں دہشت گرد امریکی فوج کی اشتعال انگیزیاں کافی بڑھ گئیں. اس دوران خلیج فارس میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں اور آبدوزوں کی مشکوک اور اشتعال انگیز نقل و حرکت کے ساتھ ہی ایران کی فضائی حدود کے قریب بمبار امریکی طیاروں کی پروازوں کا بھی مشاہدہ کیا گیا. البتہ یہ سلسلہ امریکہ میں انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جس میں الیکٹورل کالج کی جانب سے نتائج کے باضابطہ اعلان کے بعد شدت آ گئی اور اس میں روز بروز اضافہ دیکھا گیا. اس درمیان ایران کی حکومت اور مسلح افواج نے مکمل چوکسی کے ساتھ انتہائی ذمہ دارانہ تدبر کا ثبوت دیا ہے. ایران نے مغربی ایشیا اور خاص طور پر اپنی سمندری اور فضائی حدود کے نزدیک امریکہ کی اشتعال انگیزیوں سے ذمہ دار بین الاقوامی اداروں کو مطلع بھی کیا اور یہ انتباہ بھی دیا کہ اگر دہشت گرد امریکی فوج کی کسی حماقت کے نتیجے میں حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی پوری ذمہ داری واشنگٹن پر ہوگی. ایران نے اسی کے ساتھ مختلف فوجی مشقوں کے دوران ڈرون، میزائل اور فضائی توانائی کا بھی مظاہرہ کیا، تاکہ امریکی جارحین کو پتہ چل جائے کہ ایران کی جانب سے ان کی ہر جارحیت کا دندہ شکن جواب دیا جائے گا. امریکی حکومت اور فوج اچھی طرح جانتی ہے کہ مغربی ایشیا میں ایران ایک ایسا ملک ہے جو اس کی کسی بھی جارحیت کو بے جواب نہیں چھوڑے گا. اس کا ثبوت ایران کی جانب سے متعدد بار دیا جا چکا ہے. ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کی جو اب امریکہ کے اقتدار میں صرف چند گھنٹے کے مہمان رہ گئے ہیں، ایران کی دفاعی توانائیوں کے ساتھ ہی ایران کی مسلح افواج کی جرات اور شجاعت کا بھی اچھی طرح علم ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ اس خطے کی رجت پسند عرب حکومتیں امریکہ اور اس کی فوج سے ڈرتی ہوں. بعض دیگر ملکوں کی حکومتیں بھی امریکہ سے ڈر سکتی ہیں، لیکن اسلامی ایران کی 40 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ایران کی مسلح افواج کو دنیا کی ہر طاقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا آتا ہے. ایران نے جب اس وقت امریکی فوج کو خاطر میں لائے بغیر کبھی اپنے استقلال اور استقامت میں کمی نہیں آنے دی جب اس کے پاس دفاعی وسائل کی کمی تھی، تو اب جبکہ اس کے پاس نہایت پیش رفتہ اور کاری دفاعی وسائل موجود ہیں، کوئی اس کو کیا خوف زدہ کر سکتا ہے. ایران کے مسلح افواج کے بہادر سپاہیوں نے بارہا ثابت کیا ہے کہ دنیا میں کسی میں امریکی فوج کے اشتعال انگیز اور جارحانہ اقدامات کا جواب دینے کی ہمت ہو یا نہ ہو ان کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ جب ٹرمپ کے پیش رو باراک اوباما کے دور میں امریکہ کے ایک جنگی جہاز نے ایران کے سمندری حدود میں آ جانے کی حماقت کی تو دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح امریکی فوجیوں نے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ایرانی سپاہیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلام کے جانباز بہادروں نے انہیں گرفتار کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ امریکی فوجی اس وقت رہا ہوئے جب امریکہ نے باضابطہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور معافی مانگ لی۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے بے آبرو ہو کے نکل رہے ہیں اور اس طرح سے نکل رہے ہیں کہ انہیں فوجی مرکز میں الوداعی تقریب کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور چند گھنٹے بعد وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ قصہ پارینہ بن جائیں گے۔ امریکہ کی تاریخ میں مجھے کوئی ایسا صدر نظر نہیں آتا جو اتنی بے عزتی اور رسوائیوں سے دوچار ہوا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی رسوائیوں کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے ٹرمپ نے مغربی ایشیا میں ایران کے اطراف میں اس کی سمندری اور فضائی حدود کے قریب اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے ہوں۔ ٹرمپ جیسے احمق انسان سے یہ توقع بہرحال رکھنی چاہیے کہ وہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کوئی ایسی حماقت کر سکتا ہے جو آنے والی امریکی حکومت کے لیے بے شمار مشکلات کھڑی کر دے، جیسا کہ اس نے ایک سال قبل عراق میں بغداد حکومت کی دعوت پر جانے والے سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کے کارواں پر حملہ کر کے ان کے ساتھیوں کے ہمراہ انہیں شہید کر دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر بالخصوص عین الاسد بیس پر ایران کے میزائل حملوں کی دھمک سے وائٹ ہاؤس اور امریکی اقتدار کے دیگر ایوان بھی کافی دیر تک اور کافی دنوں تک لرزتے رہے، اور یہ دھماکے تا دیر جاری رہے، اور اس کے اثرات کو چھپانے کی بے انتہا کوششوں کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ عین الاسد فوجی چھاؤنی میں ہونے والی تباہی کی وسعت کو دنیا سے نہ چھپا سکی، جبکہ یہ تو ایران کے انتقام کی صرف ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ اصل انتقام تو ابھی باقی ہے جو اس پورے خطے سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں ایران کی سمندری اور فضائی سرحدوں کے نزدیک امریکی اشتعال انگیزیوں کے محرکات، اہداف اور مقاصد اور اس کے نتائج کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار عرفان علی صاحب کو۔ عرفان صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
عرفان صاحب، ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے اقتدار کے آخری ایام میں ایران کے آس پاس اور اس کی سمندری اور فضائی سرحدوں کے قریب جو اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے ہیں، جنگی بیڑے روانہ کیے، آبدوزیں بھیجی اور امریکہ کے بمبار طیاروں نے ایران کی فضائی حدود کے قریب مسلسل پروازیں انجام دی، ان اقدامات کا مقصد کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کا جو ہے جب سے جو ہے یہ ایران میں انقلاب اسلامی آیا ہے اور نظام ولایت جو ہے جمہوری اسلامی بنا ہے، ایران کا جو اسٹیٹس چینج ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے ان کی جو ہے یہ جو کٹ پتلی حکومت تھی شاہ ایران کی، جو امریکہ کے جو ہے ڈکٹیشن پہ چلتی تھی، جب سے وہ ختم ہوئی ہے تب سے، یعنی کہ یہ صرف چار سال ٹرمپ کے نہیں بلکہ یہ جو چالیس سال جو پیچھے گزرے ہیں، 41-42 کہہ لیں، 11 فروری 1979 سے بھی پہلے سے مطلب جو ہے یہ انقلابی تحریک چلی، کامیاب ہوئی ہے، تو مطلب یہ جو 40 سال کو سمرائز اگر کیا جائے تو یہ امریکہ نے خود جو ہے اس چیز کو سمرائز کر دیا ہے، امریکہ کے اس صدر نے اور اس کے پیچھے بیٹھی جو پس پردہ ڈیپ اسٹیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے مطلب جو ہے یہ صرف جو ہے ٹرمپ کی شکست نہیں ہے کہ مطلب جو ہے ٹرمپ نے چار سال کے دوران کیا کیا ہے، یہ ان 40 سالوں کا جو ہے مطلب جو اختصاریہ ہے، جو جس جوان نسل نے، جو آج جوان ہے، جو لڑکے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا کہ 1979 سے لے کر جو ہے ٹرمپ سے پہلے تک، یا جو ہے مطلب جو ہے تھوڑا پہلے تک جو ہے، جن کو تاریخ نہیں معلوم ہے، یہ اس کی مطلب جو ہے اختصار کے ساتھ جو ہے یہ چار سال وہ تاریخ ہے، وہ روداد ہے، جو امریکہ صرف اکیلا امریکہ نہیں ہے، پورا امریکہ کے ساتھ ایک بلاک ہے جس کو مغربی بلاک کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اصطلاح میں، جس میں برطانیہ شامل ہے، جس میں دنیا کی جو ہے یورپی بڑی طاقتیں شامل ہیں، امریکہ خود جو ہے اس میں سے ایک بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی جو سمجھی جاتی ہے پوری دنیا میں، سپر پاور اسٹیٹس رکھتی آئی ہے، عرب دنیا کے اندر جتنے بھی جو ہے طاقتور جو سمجھے جانے والی جو ریجیمز ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، 1979 سے اور اس سے بھی پہلے سے ہے۔ تو تن تنہا ایران نے انقلاب اسلامی کے بعد جو ہے پہلے امام خمینی کی قیادت و رہبری میں اور اب امام خامنہ صاحب کی قیادت و رہبری میں جو کر کے دکھایا ہے، یعنی کہ یہ صرف چار سال کی تاریخ نہیں ہے, یہ 40 سال کی تاریخ ہے, اور ایران نے جو کر کے دکھایا ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال لانا ممکن نہیں ہے. یعنی کہ اس طریقے سے ایک نیشن اسٹیٹ کے جس کے اوپر جو ہے مطلب جو ہے ہر طریقے کا دباؤ ڈالا گیا, پراکسی جنگیں مسلط کی گئیں, نیشن اسٹیٹ کے ذریعے جنگیں مسلط کی گئیں, پراکسی دہشت گردوں کے ذریعے مسلط کی گئیں, مطلب جو پوری دنیا کے طاقتور ترین جو مطلب جو ممالک ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا وزن رکھتے ہیں, یعنی کہ جن کے اشاروں پر کئی کئی ملک جو ہے وہ خالی ایک فون کال پر ایک جو ہے ان کے جو ہے نظر کا جو ہے اگر اشارہ ہو, یعنی کہ اگر وہ ناراضگی ظاہر کریں, صرف ایک اظہار کریں, آن ریکارڈ بھی نہ کہیں, تو بھی جو ہے وہ کہیں جانے سے انکار کر دیتے, کوئی پالیسی بنانے سے انکار کر دیتے. اس دنیا میں ایران نے یہ کر کے دکھایا ہے. تو یہ جو جو ٹرمپ نے جو حرکت کی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اگر کسی ایک ملک نے علل اعلان امریکہ کی جو ہے دادا گیری اور دہشت گردی کے مقابلے میں علل اعلان اگر اس کے اڈے پہ حملہ کر کے اس کو زمین بوس کیا ہے عین الاسد عراق میں, تو وہ ایران ہے. یعنی کہ یہ جو ہے جو ہماری جو اردو ہے اس میں کہا جاتا ہے ہیکڑی نکال دینا. تو میرے خیال میں کہ ایران وہ واحد ملک ہے اس دنیا کے اندر کہ جس نے امریکہ کی اور امریکہ کے پورے بلاک کی ہیکڑی نکال دی ہے. اس کی جو ہے جو دفاعی پالیسی ہے اور جو اس کی خارجہ پالیسی ہے, جو اس کی داخلہ پالیسی ہے, ہر پالیسی کا جو ہے امریکی بلاک دشمن ہے, مخالف ہے, لیکن اس کے اندر ایران کا نہ صرف سروائیول کرنا بلکہ جو ہے امریکی بلاک کو ڈیفیٹ دینا, اور ایسی کرشنگ اور ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ہے, ذلت آمیز شکست ہے, کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک باز امیر منصف مزاج جو محقق اور مورخ کو بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ ایران نے امریکی پورے بلاک کے ساتھ کیا کیا ہے. اور یہ ٹرمپ کا جو ہے ذلت آمیز طریقے سے جو جانا بتا رہا ہے کہ امریکی ڈیپ اسٹیٹ اپنی جو ہے جو خفت کو, اپنی اس ذلت آمیز شکست کو ٹرمپ پہ ڈال کر فیس سیونگ میں مصروف ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
عرفان صاحب, آپ کی نظر میں اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایرانی سرحدوں کے قریب جو اقدامات انجام دیے ہیں ان کا اصل مقصد خود امریکی اسٹیبلشمنٹ, امریکی ڈیپ اسٹیٹ اور امریکہ کے حساس اداروں کو خوف زدہ کرنا رہا ہو؟
دیکھیں, بات جو ہے بہت سیدھی ہے کہ جو ہے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ ہی کا جو ہے وہ نمائندہ تھا, اور اس نے جو ہے وہ پوز ایسا کیا, پورٹری ایسا کیا گیا اس کو کہ جیسے کہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جوزف بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی راہ کے کانٹے چن کر گیا ہے ٹرمپ, اس کا سہولت کار بن کر گیا ہے. یعنی کہ جو ہے جتنے بھی جو کام تھے اسرائیل کو تسلیم کروانے والے آخری ایام میں ہی کیے ہیں, آخری مطلب جو ہے چند مہینوں میں کیے ہیں اس نے, اور اگلی جو ہے وہ جو حکومت کے لیے جو ہے بہت آسانیاں کر کے چلا گیا ہے کہ اب وہ سعودی عرب کو بہت آرام سے ڈھیر کر لیں گے. تو یہ چیز میں پہلے بھی ایک تجزیہ میں لکھ چکا ہوں جوزف بائیڈن کے حوالے سے, اور جو ہے یہ الیکشن سے پہلے میں نے لکھا تھا کہ یہی سارے کام وہ جو ہے ایک اچھے چہرے کو لا کر کرنا چاہیں گے اور جس کے لیے جوزف بائیڈن جیتے گا. تو یہ سب کو پتا ہے, مطلب جو ہے وہ ہمارے جو مطلب جو یہاں پہ جو دوست یار ہیں جنہوں نے پڑھا ہے میرا وہ تجزیہ, اور وہ ترجمہ بھی ہوا یہاں پہ میگزین میں. تو مطلب جو ہے اس میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ وہ سیم ایجنڈا ہے جس کو لے کر جوزف بائیڈن چلے گا, اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آخری وقت تک جوزف بائیڈن کے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے.
جی شکریہ جناب, شکریہ عرفان صاحب. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ
کیسے دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد والے محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عابد سے کہا جائے گا تم ایک اچھے انسان تھے اور دنیا میں تمہاری کوشش یہی تھی کہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو اور تم نے اپنی زندگی کے سفر میں مختصر سے مال و ثروت پر اکتفا کیا لہذا جنت میں داخل ہو جاؤ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین قرآن میں بکثرت ایسی آیتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت و ولایت حکم و فیصلہ اور بادشاہت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے نہ تو حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی حکم و فیصلے میں جس طرح ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک کریں اور اس کی عبادت کے ساتھ دوسرے کی پرستش کریں اسی طرح اطاعت میں بھی ہمارے لیے یہ قطعاً درست نہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اس کے غیر کو بھی شامل کریں اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے اس کے پیش نظر ضروری ہے کہ اللہ اپنے مخلوق سے کسی کو امام متعین کرے تاکہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے قائم مقام ہو گویا اس کی جانب سے ایسا امام ہو جس کی اطاعت کا حکم پروردگار عالم دے تاکہ امام کی اطاعت کے ذریعے اطاعت خداوندی میں توحید ثابت و ظاہر ہو جائے اور امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ہی ہم معنی ہوگی اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں وحدانیت کا حصول صرف اس امام کی اطاعت کے ذریعے ہی ممکن ہے جس کا تعین و تقرر اللہ کی جانب سے ہوا ہو اور جو صرف اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے ارشاد اہدیت ہوتا ہے اور ہم نوح کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیج چکے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا سچا معبود نہیں کیا تم اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے اور ہم ہر قوم میں ایک پیغمبر یہ کہہ کر بھیج چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچے رہیں اس آیت کے ذریعے یہ بات واضح کر دی گئی کہ خلق و امر کا کام اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح اس کے غیر کو صرف اس بادشاہت و حکومت کا اختیار ہوگا جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، کیونکہ تمام تر اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مخصوص صفات کا حامل ہو جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو احکام الہی کی تعلیم دے سکے، اطاعت و بندگی کی دعوت دے اور ان امور کی طرف ان کی رہنمائی کرے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوں۔ مذکورہ بالا باتوں سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حکومت الہیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ براہ راست حکم الہی کا نفاذ ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم الہی کا نفاذ اللہ کے نمائندوں اور ان افراد کے ذریعے جنہیں اللہ نے حکم و فیصلے کی اجازت دی ہے عمل میں آئے۔ نیابتی اقتدار یا حکومت کا معاملہ صرف الہی حکومتوں سے ہی مخصوص نہیں، بلکہ انسانی حکومتیں بھی اسی انداز پر چلتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس ملک کا قائد اور حاکم ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس ملک کا حاکم اور قائد قیادت اور حکومت کے تمام امور کو بذات خود انجام دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے معاملین، نمائندگان، ممبران اور ایک ایسے نظام کی ضرورت پڑتی ہے جس کے تحت اس کے فرمان کو جاری و ساری کیا جا سکے اور رعایا اسے آسانی سے انجام دے سکے۔ چنانچہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارا قائد ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہر فرد کا تعلق اس قائد سے براہ راست ہے، بلکہ حقیقت میں قائد اپنی طرف سے کچھ ایسے افراد کو معین کرتا ہے جو اس کی نیابت میں ملکی امور کو انجام دیتے ہیں، اور ان کا حکم قائد کے مانند ہی ہوتا ہے، اور اس نمائندے کی اطاعت اس کے قائد کی اطاعت کی طرح ہوتی ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بادشاہت و ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک و بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہی حکومت و اقتدار عطا کرتا ہے اور تو ہی اس اقتدار و حکومت کو چھین لیتا ہے، تیرے علاوہ کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ حکومت و اقتدار عطا کرے اور چھین لے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ہر قسم کی خیر و بلائی تیرے ہی قبضۂ قدرت میں ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم احمد مسعود صاحب ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے ماہ محرم کے خصوصی پروگرام بہت عمدہ تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے ذریعے دین مبین اسلام کا احیاء ہوا، کیونکہ یزید نے دین مبین اسلام کی تمام اقدار کو خاک میں ملانے کے تمام تر اقدامات کر لیے تھے، لیکن امام عالی مقام نے میدان کربلا میں یزید کے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے تمام منصوبوں پر خط بطلان کھینچ دیا۔ آپ کے پروگرام بہت ہی معیاری ہوتے ہیں اور معلومات سے مزین ہوتے ہیں۔ میری طرف سے تمام سامعین و اراکین ریڈیو کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترم احمد مسعود صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام کوفے جا رہے تھے، راستے میں ایک اہل کتاب ذمے ان کا ہم سفر بنا جو امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کوفے جاؤں گا۔ جب کچھ دیر چلنے کے بعد دوراہے پر پہنچے تو ذمے نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اسے کوفے نہیں جانا تھا۔ امیر المومنین بھی اس کے ساتھ اسی راستے پر چل پڑے۔ اس نے تعجب سے کہا، آپ تو کوفے جا رہے تھے، آپ اس راستے پر کیوں چلے آئے؟ جبکہ یہ راہ تو کوفے نہیں جاتی. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں یہ راستہ کوفے نہیں جاتا، تم کچھ دیر تک میرے ہم سفر رہے ہو، اور ہمیں پیغمبر اسلام نے یہ نصیحت کی ہے کہ رفیق سفر کو چند قدم آگے تک پہنچانا چاہیے، اسی لیے میں تمہاری رفاقت کا حق ادا کرنے کے لیے تمہارے ساتھ چل پڑا. ذمی نے کہا کہ اسلام نے واقعی اخلاق عالیہ کا حکم دیا ہے، اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. پھر اس نے اپنا راستہ چھوڑ کر کوفے کا رخ کیا. جیسے ہی وہ کوفے پہنچا تو اسے علم ہوا کہ اس کے رفیق سفر امیر المومنین ہیں. اس نے کفر سے توبہ کر لی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کا شرف حاصل کیا.
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام پہ پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی یکم بہمن، 6 جمادی الثانی اور 20 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھ جمادی الثانی سن 437 ہجری قمری کو ایرانی شاعر اور مصنف حکیم ناصر خسرو قبادیانی نے مختلف ممالک کے اپنے 7 سالہ سفر کا آغاز کیا. انہوں نے اس دوران حجاز، مصر، بین النہرین اور روم کا سفر کیا. اس سفر کا ماحصل ان کی اہم کتاب سفر نامہ ہے، جو انہوں نے 444 ہجری قمری میں لکھنی شروع کی. ناصر خسرو کی کتاب سفر نامہ مختلف پہلوؤں سے اہمیت کی حامل ہے. یہ نہ صرف ایک اہم ادبی کتاب سمجھی جاتی ہے، بلکہ تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہے. انہوں نے اس کتاب میں اس دور کے لوگوں کے طرز زندگی، اخلاق، دین اور آداب و رسوم کو انتہائی خوبصورت اور دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے. بیس جنوری سن 1926 عیسوی کو اردو کی مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر پیدا ہوئیں. وہ مشہور انشا پرداز سید سجاد حیدر یلدرم کی صاحبزادی تھیں. انہوں نے سن 1947 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی. ستاروں سے آگے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ تھا، جسے جدید افسانے کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے. سن 1947 میں وہ پاکستان چلی گئیں، جہاں وہ حکومت پاکستان کے شعبۂ اطلاعات سے وابستہ ہو گئیں. وہاں ان کے کئی ناول شائع ہوئے. ان کے ناول آگ کا دریا کی اشاعت پر پاکستانی پریس نے ان کے خلاف تناسخ کے عقیدے کی تشہیر پر بڑی سخت مہم چلائی، جس پر وہ واپس ہندوستان چلی گئیں، جہاں ان کے افسانوں کے کئی مجموعے، ناولیٹ اور ناول شائع ہوئے. آخر شب کے ہم سفر ناول کے لیے سن 1989 میں انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ ہندوستانی حکومت نے انہیں سن 1985 میں پدم شری اور 2005 میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے. 21 اگست سن 2007 کو طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. 20 جنوری سن 1893 عیسوی کو فرانس نے لاؤس کو اپنی نو آبادی بنا لیا۔ لاؤس سن 1945 تک فرانس کی نو آبادی تھا، پھر دوسری عالمی جنگ کے اواخر میں اس پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد فرانسیسی فوج نے جاپان کی فوج کو لاؤس سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ سن 1949 میں فرانس نے اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھتے ہوئے وہاں خود مختار حکومت قائم کی۔ آخرکار لاؤس کے عوام کی تحریکوں اور جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے والی جنگوں میں فرانسیسیوں کی شکست کے بعد پیرس حکومت نے مجبوراً سن 1954 میں لاؤس کی مکمل خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ یکم بہمن سن 1343 ہجری شمسی کو محمد بخارائی نامی ایک مجاہد نوجوان نے شاہی حکومت کے وزیر اعظم حسن علی منصور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حسن علی منصور امریکہ کے اعلی کار عناصر میں سے ایک تھا۔ اس نے کیپچولیشن قانون کو منظوری دلوا کر ایران میں امریکیوں کو خصوصی مراعات دلوائیں۔ اس قانون کی روح سے امریکیوں کے جرم کے خلاف ایران کی کسی عدالت میں مقدمہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس طرح امریکیوں کو ایران کے ذخائر لوٹنے اور ملک کے امور میں مداخلت کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ اس کے علاوہ حسن علی منصور نے بانیہ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ترکی جلا وطن کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن ہوئے تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ محمد بخارائی نے قومی پارلیمنٹ کے سامنے حسن علی منصور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یکم بہمن سن 1353 ہجری شمسی کو ایران میں جدید طب اطفال کے بانی ڈاکٹر محمد قریب کا انتقال ہوا۔ وہ اطفال طبی مرکز اسپتال کے بانیوں میں بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر محمد قریب سن 1288 ہجری شمسی میں تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سن 1306 ہجری شمسی میں میڈیکل تعلیم کے لیے فرانس جانے والے ایرانی طلبہ کے پہلے گروپ میں شامل تھے۔ فرانس کے شہر ریمس کے میڈیکل کالج کی طرف سے پہلے سال کے آخر میں ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد قریب سن 1314 ہجری شمسی میں پیرس اسپتال کے داخلہ امتحان میں پاس ہونے والے پہلے ایرانی تھے۔ حکومت فرانس نے ڈاکٹر محمد قریب کو ان کی اعلی علمی خدمات کے اعتراف میں ملک کا سب سے بڑا شہری ایوارڈ لی جن آف آنر دیا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پیرس کے میڈیکل کالج میں بچوں کے امراض کے شعبے میں تدریس سے وابستہ ہو گئے اور اس شعبے کے سربراہ بنائے گئے، لیکن وہ سن 1317 ہجری شمسی میں ہمیشہ کے لیے ایران آ گئے اور سن 1349 ہجری شمسی میں اطفال طبی مرکز اسپتال انہوں نے قائم کیا۔ یکم بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں عوامی دباؤ اور اسلامی انقلاب کی تحریک میں شدت آنے کے بعد پہلوی حکومت متزلزل ہونے کے ساتھ ہی شاہی حکومت کی جیلوں کے دروازے کھل گئے اور مسلمان ایرانی عوام نے اپنے عزیزوں کو، جن کو لمبے عرصے سے شاہی کارندے اذیت دے رہے تھے، آزاد کرا لیا۔ اسی دن دوپہر کے بعد ایرانی فضائیہ کے طلبہ اور افسروں نے ریلی نکالی اور انقلابی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اسی دن ایرانی اخبارات نے جلی سرخیوں کے ساتھ یہ خبر شائع کی کہ امام خمینی چند دن میں ایران واپس آ جائیں گے۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی ایرانی عوام کے انقلابی جوش و ولولے میں شدت پیدا ہو گئی اور سب بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بے نظیر اور تاریخی استقبال کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
اور سامعین، نشریات کے اختتام پر سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضا و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔